ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی مبارکباد قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنی مہلت عطا فرما دی کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو حاصل کر لیا. اس لیے کہ یہ بزور طاقت انسان حاصل نہیں کر سکتا, یہ سعادت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے. جس کو چاہے وہ اس ماہ مبارک کے لیے منتخب فرما لے. کتنے لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے رخصت ہو گئے. آج بھی بلکہ اثر میں ایک جنازہ تھا تو میرے دل میں یہی بات آ رہی تھی کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ اس کو نہیں ملنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کو کون سا وقت ملے گا نہیں ملے گا. جن کو مل گیا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کے لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصل مقصد تخلیق یعنی پیدائش کا مقصد عبادت. تو 11 مہینے ہم الجھے رہتے ہیں دنیا کے کاموں میں, تو کم از کم اس ایک مہینے میں اپنے مقصد تخلیق کی طرف لوٹ آئے, اور وہ ہمارا مقصد تخلیق ہے عبادت. تو کم از کم اس ایک مہینے کو ہم فارغ کر لیں عبادت کے لیے. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں عرض کروں گا کہ 11 بجے تک انشاءاللہ بیان ہوگا, لیکن پھر فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بڑی بے ہمتی کی بات ہے کہ صرف ایک مہینہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا بیان ہو جائے جو جامع ہو اور مختصر ہو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے. تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی کہلوا دیں گے, چاہے وہ 15 منٹ ہو چاہے آدھا گھنٹہ ہو, اللہ رب العزت جتنا بھی کہلوائیں گے انشاءاللہ بیان ہوگا اللہ نے چاہا. تو بس آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے. اس لیے کہ جس طرح آپ دعاؤں کے محتاج ہیں اس طرح میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں. تو جو مقتدی ہیں انہیں بھی دعا کرنی چاہیے امام کے لیے, اور امام کو بھی چاہیے کہ سارے مقتدیوں کے لیے, پورے محلے کے لیے, بلکہ پورے ملک کے لیے, بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. تو ہم سب کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم دعا کریں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان کے غائب ہونے کی حالت میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے کہ وہ دعا ریاکاری سے پاک ہوتی ہے. آپ موجود نہیں ہیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں, میں موجود نہیں ہوں اور آپ میرے لیے دعا کر رہے ہوں, تو یقیناً یہ خالص اللہ رب العزت کے لیے تعلق ہے, جس تعلق کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی ابتدا ہو گئی اور 1.25 تقریباً روزانہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ. تو یوں تو میں نہیں کہتا کہ پوری تفسیر بیان ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی, کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کا سچی بات ہے کہ نہ میں اہل ہوں اور نہ اس کو بیان کیا جا سکتا. بعض اوقات تو ایک آیت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکے, لیکن قرآن مجید پر ایک طائرانہ نظر, اچٹتی ہوئی نگاہ جس کو کہتے ہیں, کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ چل جائے کہ ہم نے جو تراویح آج پڑھی ہے اللہ رب العزت نے اس میں ہم سے کیا فرمایا ہے. اور اگر کسی وقت پورا بیان کرنا ممکن نہ ہو تو کوئی ایک واقعہ جو اس سے اس دن سے متعلق ہو اس کو بیان کر دیا جائے, یا کوئی اور ایسی فائدے کی بات جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس میں اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں. اللہ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی متقیوں کے لیے. اب متقی تو خود ہدایت یافتہ ہیں, تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہدایت عام طور پر متقی ہی حاصل کرتے ہیں, ورنہ سنتے تو بہت سارے لوگ ہیں, لیکن فائدہ کنہیں ہوتا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں, کہ ان کے لیے اور ہدایت کا ذریعہ بنتی چلی جاتی ہے. اب جب ہم اس قرآن مجید میں یہ دعویٰ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کا کہ ساری دنیا بھی مل جائے, یہ دعویٰ کیا تھا 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے کہ تم ایک آیت ہی اس کے مثل لے کے آ جاؤ, کوئی صورت ہی اس کے مثل لے کے آ جاؤ, تو پوری دنیا عاجز آ گئی. جبکہ اس زمانے میں بڑے بڑے فصحا, بڑے بڑے بلاغا اور بڑے ادیب اور شاعر اس زمانے کے, عرب تو کہتے ہی اپنے آپ کو عرب اس لیے تھے کہ وہ اپنے آپ کو فصیح کہتے تھے, ساری دنیا ان کے مقابلے میں عجم یعنی گونگی. ہمیں وہ عجمی کہتے ہیں, تو عجمی کہتے ہیں گونگے کو,
تو ہم عجم ہیں یعنی گونگے ہیں، ہم بولنے کی لیاقت نہیں رکھتے، اس کے مقابلے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں کہ ہم فصیح ہیں، فصیح لسان والے ہیں، فصیح زبان والے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت عطا فرمائی ہے تمام زبانوں پر، اور جو اس کے اندر وسعت ہے وہ کسی اور کی زبان کے اندر موجود نہیں. ایک ایک حرف کے کئی معنی ہوتے ہیں. لفظ عین اگر ہم لے لیں تو عین کے معنی لفظ عین بھی ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں عین غین، اور عین کے معنی آنکھ کے بھی ہوتے ہیں، عین کے معنی چشمے کے بھی ہوتے ہیں، عین کے معنی جو ہیں وہ اس چشمے کے بھی ہوتے ہیں جو پانی کا چشمہ ہو، اور جو عینک ہوتی ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں. تو بے شمار معنی ایک لفظ کے آتے ہیں، تو بڑی وسیع زبان ہے، سیاق و سباق سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی زبان سے محبت ہمیں اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کی زبان، نبی کی زبان. تو نبی کی جب ہر ادا سے محبت، ان کی زبان سے بھی محبت، پھر یہ کہ جو عرب ہیں ان سے بھی ہمیں محبت، اس لیے کہ ہمارے نبی عربی، اور پھر جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی انشاءاللہ. ہم یہاں چاہے جو زبان بولیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں جو زبان بولنے کی توفیق دیں گے وہ عربی ہوگی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکے قرآن مجید کے کو معنی کے طور پر پڑھیں، سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں. تو آج سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ جس کے ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کا پڑھنا اگر کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی واجب ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس پر بھی واجب ہے. یعنی اگر نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، البتہ جب امام کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں تو انہیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کا سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا تمام کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے باقی قرآت کے اندر بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش ہو کر کھڑے ہوں. البتہ جو تسبیحات تکبیرات ہیں، یعنی اللہ اکبر ہے، سمیع اللہ الحمدہ، ربنا لک الحمد، یہ سب، یا تحیات، درود شریف، یہ ہم پڑھیں گے. تو سورہ فاتحہ سب سے پہلے اس سے ابتدا کی ہے، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور اس کا بے شمار نام ہے. ایک اس کا نام جو ہے وہ سبع مثانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو 7 مرتبہ نازل فرمایا. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مرض پر، مریض پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. تو اس لیے سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر جو مضامین بیان فرمائے ہیں، اصل میں ایک درخواست ہے جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے نام سے اس کو شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اپنی عاجزی کا اقرار کریں، اور پھر آخر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائے کریں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین سے اس کو شروع کیا، جس میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. دعویٰ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ رب العالمین، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے ایک ہی آیت کے اندر دعویٰ دلیل کے ساتھ ذکر فرما دیا. کہ دعویٰ بھی کیا، دعویٰ یہ کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور دلیل کیا ہے کہ رب العالمین. بھائی جو عالم، سارے عالم کا رب ہو، وہ تعریف کے قابل ہوگا کہ نہیں؟ جب یہ کہیں گے کہ بھائی سارے جہان کو وہ پالتا ہے تو تعریف کے قابل بھی وہ ہوا، سارے جہان کو اس نے پیدا کیا تو تعریف کے قابل بھی ہوا. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریف کے قابل اللہ تعالیٰ ہیں، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. اب عالمین کہا، اس سے پتہ چلا کہ عالم ایک نہیں ہے. ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ ایک عالم ہے. ماں کے پیٹ میں تھے وہ ایک عالم تھا، اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر تھے ہم، وہ بھی ایک عالم تھا، اور پھر جب قبر میں چلے جائیں گے تو عالم برزخ، وہ بھی ایک عالم ہے. پھر اس کے بعد عالم جنت ہے، عالم آخرت ہے، بے شمار عالم ہیں. اللہ تعالیٰ سب تمام عالموں کے رب ہے. وہ ماں کے پیٹ میں بھی جانتا ہے، زمین کے اندر جو کیڑے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، پتھروں کے اندر اگر کوئی کیڑا چھپا ہوا ہے اور وہ رزق کا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. تو اللہ رب العزت سارے عالموں کے رب ہیں. اور پھر اس کے بعد اس میں ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آج مالک نہیں، مالک تو آج بھی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم خاص طور پر قیامت کے دن کے مالک ہیں، اس لیے کہ دنیا میں ہم نے تمہاری ملکیت کا اعتراف کیا ہے. آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ رومال میرا ہے، یہ تپاہی میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ قلم میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ بچہ میرا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکے گا. لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت کے لیے. تو دنیا میں کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے ملکیت کا اعتبار کیا ہے، اسی لیے اگر کوئی ہماری زمین پہ قبضہ کر لے تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے مکان پہ قبضہ کر لے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اول تو کوئی ناجائز کر ہی نہیں سکے گا. آخرت میں یہ سارے دعوے بیکار ہو جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹوپی میری ہے، وہاں تو کچھ ہو گئی نہیں. آدمی ایسے کھڑا ہوگا قیامت کے دن، ایسے قبر سے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ یعنی ننگے کھڑے ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ، کون کسی کی فکر کرے گا اور کون کس کو دیکھے گا؟ ہر آدمی اپنی فکر میں پڑا ہوا ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، خیال ہی نہیں آئے گا. اس لیے اس کی فکر چھوڑ دو، وہ عالم دوسرا ہوگا. یہاں ہم ایک دوسرے شرماتے ہیں کرتے ہیں، لیکن وہاں کا معاملہ دوسرا ہوگا. تو اس لیے میرے عزیز ہو، مالک یوم الدین، یوم روز جزا کا مالک. آج تو کسی نہ کسی درجے میں ہم اعتبار رکھتے ہیں ملکیت کا، لیکن ایک زمانہ ایسا ہے نا آنے والا ہے کہ اس وقت ملکیت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی بس. اور ساتھ میں ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو گویا ہم ہر نماز میں، ہر نماز کی رکعت میں یہ بار بار اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں اور آج بھی فائدے کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں بہت سے فرقے ہیں، فروعی اختلافات ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اور ہے، مختلف ہے. اگر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے اور پھر دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کی رٹ لگا دو اللہ کہ جو بھی راستہ سیدھا ہے یا اللہ آپ کو تو پتہ ہے، ہمیں سیدھے راستے پر آپ چلا دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم. بلکہ آگے بھی پڑھ لیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ عطا فرمائیے جن پر آپ نے انعامات نازل کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ، یعنی نہ گمراہوں کے راستے پر ہمیں چلائیے اور نہ ان لوگوں کے جو معذب ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، بلکہ ہمیں صراط ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر تیرے انعامات نازل ہوئے. دیکھیے کس قدر بہترین دعا ہے. جب آپ یہ دعا کر لیں اس کے بعد پھر دعا کیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، برحمتک یا ارحم الراحمین کہہ لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ عطا فرما دے گا. اس لیے کہ بعض اوقات آدمی چاہتا ہے لیکن اس سے حق پوشیدہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر صرف اللہ رب العزت ہی ایسے ہیں کہ جن کی طرف رہنمائی، جن سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. تو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگیے اہدنا الصراط المستقیم. سورہ بقرہ ایک لمبی صورت ہے، 40 رکوع ہیں اس کے اندر، اور اس میں ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ کرو، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی کون لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کی ہیں، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اللہ پر، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہم نے نازل کی ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. گویا کہ ساری چیزیں بیان کر دی، فرشتوں پر بھی ایمان، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان اور یقین. اور فرمایا کہ جو لوگ یہ صفات رکھتے ہیں، ان صفات کے حامل ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب لوگ. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا، پہلے متقیوں کا ذکر فرما دیا، پھر کافروں کا ذکر فرمایا، پھر منافقین کا ذکر فرمایا. تو کافر کافروں سے بدتر منافقین ہیں. منافق وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے آئے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تم میں سے ہیں، اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں. تو وہ منافق ہیں جو ڈبل زبان چلتے ہیں اور دوہرے ذہن کے مالک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں ان کا ذکر کیا یہاں پر پہلے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، وعلی سمعین ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے کانوں پر پردہ ہے، فلہم عذاب عظیم بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے قیامت کے دن. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسہم، یہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. یعنی یہ جاہل تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، ہم نے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے دیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ دھوکہ ہمیں دے ہی نہیں سکتے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. اور جہاں تک اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے، اللہ فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، لیکن بات سمجھتے نہیں. اسی طریقے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض ہے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ اپنے دل سے اس مرض کو نکالنا بھی نہیں چاہتے تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب عطا فرمائیں گے. بما کانوا یکذبون، جھوٹ کے سبب جو ہی بولتے ہیں. اور یہاں پر اسی طریقے سے ایک خاص بات یہ بتا دی کہ صحابہ کرام جو ہمارے لیے حجت ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ صحابہ ایمان لائے. چنانچہ منافقین کے بارے فرمائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ فرما رہے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ، یہ خود بیوقوف ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے. اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحابہ جیسا ایمان لائیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم ہم پر یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ کہنا مناسب نہیں. اللہ نے جس کو جس وقت کے لیے چنا اس کے لیے وہی وقت بہتر ہے. بھائی اس زمانے میں ابو جہل بھی تو تھا، ابو لہب بھی تو تھا، اور بڑے بڑے کافر اس وقت موجود تھے. وہ حضور کے زمانے میں ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہوئے، ہمیں پتہ نہیں کہ اگر ہم بھی ہوتے تو مسلمان ہو بھی سکتے کہ نہیں. اب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بے شک ہمیں حضور کا زمانہ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایمان کی توفیق تو بخشی ہے. الحمدللہ والشکرللہ، جتنا چاہے ادا کیجیے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم حضور کے زمانے میں، بھائی بات یہ ہے صحابہ کرام کو جو دل جگرا تھا وہ دل جگرا عام آدمی کا نہیں. صحابہ کرام نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، اور وہ یہ جذبہ رکھتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پسینہ بہے تو ہم اپنا خون بہا دیں. اس لیے صحابہ کرام معمولی جماعت نہیں، اللہ کی بہت بڑی جماعت تھی. تو اس لیے ایمان معتبر ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ادنا گستاخی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے سب کا ذکر فرما دیا کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی نظر میں پسندیدہ. اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا گیارہویں پارے میں، وہاں پر انشاءاللہ کچھ بات میں عرض کروں گا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر فرمایا، اہل ایمان کا، کافروں کا، اور منافقین کا. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تخلیق آدم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو پیدا کیا. اور یہ ذکر پورے قرآن مجید مختلف مقامات پر آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، مختلف طریقوں پر اس کی تشریح آتی رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا بیان کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ گزشتہ امتیں جو گزری ہیں ان کے یہاں سجدہ تعظیمی لازم تھا، جائز تھا. یعنی وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو، نبی کو سجدہ تعظیم بجا لاتے تھے. ان کی وہ جو سجدہ تعظیم تھا اس کی حیثیت ایسی تھی جیسے آج ہم سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں. تو اس زمانے میں سجدہ تعظیمی کرنا یہی مقام رکھتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اس کو باقی رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا فخر لہو سجدہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سجدے میں گر پڑے. حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، لیکن انبیاء پچھلی جو انبیاء گزرے ہیں ان کی شریعتوں میں سجدہ کرنا جائز تھا، اور اس کو سجدہ تعظیم ہی کہا جاتا تھا. ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے صرف اپنے لیے سجدے کو روا رکھا ہے، باقی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ جھک کر ملنا بھی مناسب نہیں، بلکہ آدمی صحیح طریقے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طریقے سے سلام کرے جو صحیح طریقہ ہے. اور اس میں بھی ہم اس کا لحاظ رکھیں کہ بعض اوقات ہم سلام بھی صحیح طرح نہیں کرتے، یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ اسے ادا نہیں کرتے. بعض لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ جو سائیکو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خدا تمہیں مارے، خدا تمہیں موت دے، اللہ کرے تم ہلاک ہو جاؤ، بتاؤ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب تو یہ، پنجاب میں تو باقاعدہ السلام علیکم، السلام علیکم کہتے ہیں، سام موت کو کہتے ہیں کہ تم پر موت مسلط ہو. تو میرے بھائی سلام تو دعا ہے، ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر نازل ہو. جو آدمی سلامتی کی دعا دے گا وہ دشمنی کیوں کرے گا بھائی؟ اس لیے سلامتی کی دعائیں ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، جب سلامتی کی دعا دیں گے تو انشاءاللہ دشمنی دل میں نہیں ہوگی. تو کسی نے واقعہ لکھا کہ ایک جن تھا وہ سامنے آ گیا، انسانی شکل میں تھا، تو بچے نے کہا کہ ماما سلام. کہا کہ بیٹا تو نے سلام کر دیا، کھانے ارادہ تو میرا کھانے کا تھا لیکن تو نے سلام کہہ دیا اس لیے میں تجھے بخشتا ہوں، کھاتا نہیں تجھے. تو بات یہ کہ سلام تو ایسی چیز ہے کہ جس سے سلامتی، تو اس لیے میرا عزیز ہو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سلام درست طریقے پر کریں. بہرحال یہ درمیان میں ذکر آ گیا، اصل موضوع یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں کرنا چاہیے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کرایا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بات کا حکم دے تو اصل وہ اس حکم کو سجدہ ہے، حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا وہ، بلکہ اس حکم کو سجدہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا. اب اگر کوئی نہیں مانا تو وہ کافر ہو گیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا. شیطان نے نہیں مانا اس حکم کو، اور نہ ماننا جو ہے وہ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انکار کی جو وجہ تھی تکبر، کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ نیچے کی طرف جاتی ہے. اس لیے ایک ایسی چیز جو اوپر کی طرف جاتی ہو نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے؟ تو اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. حالانکہ اس کا بڑا مقام تھا اونچا، طاؤس الملوک کہا جاتا تھا، یہ فرشتوں کا مور، اور معلم الملکوت بھی کہا جاتا تھا، فرشتوں کا استاد. ایک عرصے تک فرشتوں کا معلم رہا ہے شیطان، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے پر راندہ درگاہ ہو گیا. یہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے میرا عزیز ہو کہ ایک سجدہ جسے کرنے کا حکم اللہ نے کیا تھا نہ کرنے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، ہم نہ جانے کتنے سجدے نہیں کرتے. نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، ہر نماز میں سجدہ ہوتا ہے. یہ جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں اس کو آپ بوجھ مت سمجھیے، خوش دلی کے ساتھ پڑھیے. 20 رکعتوں میں 40 سجدے آپ پڑھتے ہیں، اور 40 سجدوں کا مطلب یہ ہے کہ 40 مقام قرب آپ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے قریب 40 مقام سے کرتے ہیں آپ. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے 40 مقام قرب روزانہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اہل عرب کے یہاں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اہل مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 4 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد 1 طواف کرتے تھے. یعنی ہم سچی بات یہ ہے کہ جب اپنی عبادت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، ہماری عبادت کچھ بھی نہیں. وہ لوگ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تو ہمارے ہاں جو سبحان ذی الملک والملکوت تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ اس کی جگہ 1 طواف کرتے تھے، اور 1 طواف کا مطلب ہے 7 چکر بیت اللہ کے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 1 طواف کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر 1 طواف کرتے تھے. اس طریقے سے 20 رکعتوں میں 5 مرتبہ طواف کیا کرتے تھے. یہ اہل مکہ کا طریقہ تھا. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کا طریقہ کیا تھا کہ 4 رکعتیں تراویح کی پڑھتے تھے، اور پھر 4 رکعتیں نفلے پڑھتے تھے اپنے طور، پھر 4 رکعتیں تراویح کی پڑھی جاتی تھی، اور پھر 4 رکعتیں نفل پڑھا کرتے تھے. اس طریقے سے بجائے 20 رکعتوں کے 40 رکعتیں وہ پڑھتے تھے. اور الحمدللہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک حرمین شریفین میں ہمیشہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں. اس لیے لوگوں کے کہنے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اہتمام کے ساتھ یہ 20 رکعتیں پڑھا کیجئے. صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے. اگر ہم صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں تو طریقہ وہی ہے. آج بھی حرمین شریفین موجود ہیں اور الحمدللہ آج بھی وہاں پر 40-20 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں. باقی جو نقلی عبادات تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی, یا اس میں یعنی کہ کوئی طواف کرتا تھا تو نفلی طواف اب تراویح میں نہیں ہوتا, ویسے کرتے. لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ جس طریقے پر وہ لوگ عبادات کرتے ہیں یقیناً وہ کم از کم ہمارے لیے جو ہے وہ حسرت کا سبب ضرور ہے کہ کاش ہم بھی ایسی عبادت کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, پھر اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے. ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں سے اور قاتل کا ذکر پتہ نہیں تھا. جب قاتل کا پتہ معلوم نہیں تھا تو پتہ کیسے چلے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فرمایا کہ بھائی ایک گائے ذبح کرو, اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس مقتول کے جسم پر لگاؤ تو وہ مقتول اٹھ کر بیٹھ جائے گا یعنی زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا اور پھر دوبارہ مر جائے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ایسا ہی کرتے کہ کوئی بھی گائے پکڑتے اس کو ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت جو ہے وہ مقتول سے لگاتے تو وہ بول پڑتا. لیکن انہوں نے حجت کیا. خالد مولانا ربا کہ بھائی یہ لینا ماہی یا اللہ وہ کیا گائے ہمیں پتہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب انہوں نے سوالات کیے اللہ تعالیٰ نے ان پر قید بڑھاتے چلے گئے کہ بھائی وہ ایسی گائے ہو اور ایسی ہو اور اس میں یہ خوبی ہو اور یہ خوبی ہو, وہ سنہرے رنگ کی ہو سفرا کی رنگ کی ہو اور ایسی ہو کہ جس پہ حل نہ چلایا ہو اور نہ کنویں پر چلی ہو, مطلب پھر وہ اس کے بڑھتے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد پھر جب انہوں نے آخر میں کہا کہ بھائی ان شاء اللہ علماء صدور اللہ میں اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیجئے ہم ان شاء اللہ ضرور جو ہے وہ کر لیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتایا تو پھر انہوں نے وہ گائے ذبح کی. لیکن وہ گائے بڑی قیمت میں ملی کیونکہ ایسی گائے پوری بنی اسرائیل کے پاس تھی نہیں. ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا تو اس کو فرشتوں نے آ کر یہ بتایا کہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے گائے خریدنے کے لیے کیونکہ اس صفت کی کوئی اور گائے نہیں ہے. تمہارے پاس جب آئیں تو تم کہنا کہ بھائی ایک طرف گائے کو رکھو ترازو میں, دوسری طرف سونا رکھو, اس کے بدلے میں گائے تمہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ پہنچایا ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے. بہرحال بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا تو اس میں بھی خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں والدین جن کے موجود ہیں ان کی خوب خدمت کر کے انہیں راضی کر لیں, اور اگر جا چکے ہیں دنیا سے تو بھی ان کے لیے مغفرت کی خوب دعا کریں, انشاءاللہ وہ قبر میں راضی ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ اس طریقے سے چونکہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ادنا مناسبت سے سورت کا نام ہوتا ہے, جیسے ابو لہب کا ذکر ہے تو اس میں سورت اللہب ہوگی, فتح کا ذکر ہے تو سورہ نصر ہوگی, کافرون کا ذکر ہے تو سورہ کافرون ہوگی, اور اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے سورہ اخلاص ہوگی. اس طریقے سے صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تاکہ آسانی بھی ہو اور لوگوں کے لیے سہولت کے معاملے بھی ہوں. انشاءاللہ باقی اللہ نے توفیق دی تو پھر بیان کیا جائے گا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو باتیں کہی سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے محض اپنے فضل خاص سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. یا اللہ اس ماہ مبارک کی پورے طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جو بھی حاجت ہے, جو بھی پریشانی ہے آپ جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ساری پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے اور ساری حاجتیں بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے. یا اللہ اس وقت مسلمانوں پر جو کڑا وقت آیا ہوا ہے, خاص طور پر عراق کے مسلمان، شام کے مسلمان، اور برما کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، اے اللہ اور دنیا کے مختلف علاقوں کے جو مسلمان ہیں جو مصائب کا شکار ہے، دعا فرمائیے خاص طور پر یا اللہ ان کے مصائب کو دور فرما دے، ان کی مشکلات کو دور فرما دے، اور ہم سب کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. اے اللہ ہم پہ جو حالات ہیں ہمارے حالات کو درست فرما دے. اے اللہ خاص طور پر ہمارے شہر کراچی میں رحمت کی بارش فرما دے. یا اللہ رحمت کی بارش برسا دے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت عاجز ہیں، آپ کے بندے ہیں. اے اللہ جیسے بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے جیسی ہو سکتی ہیں وہ ادا کرتے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے. رمضان کے روزے رکھنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ اس گرمی کی شدت کو دور فرما دیجئے. یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے برسا دیجئے، رحمت کے ساتھ برسائیے، عافیت کے ساتھ برسائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.